अब आप देखिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी का ड्रॉप सीन हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहानी कब सुनाई गई थी? जब लोगों ने आपसे सवाल किया था। पूरी कहानी में एक बार भी इशारा नहीं मिला कि अल्लाह के नबी सल्लम बीच में हैं, सुन रहे हैं, लेकिन बिल्कुल स्टोरी टेलिंग के स्टाइल की तरह बच्चे को इस तरह से इन्वॉल्व कर लिया जाता है उस कहानी में कि बीच में कुछ और नहीं कहा जाता। अब आखिर में नबी सल्लम को अल्लाह ताला पुकारते हैं, यानी खिताब किए बगैर आपसे बात है। आयत 102, ज़ालिक मिन अम्बाइल गैब नुहीही इलैक, ये है गैब की ख़बरों में से जो हम वही करते हैं आपकी तरफ। यानी ये किस्सा यूसुफ, जिसके बारे में ना आप जानते थे ना मक्का वाले जानते थे, ये सब आपके ज़रिए पहुंच रहा है। इससे क्या पता चलता है कि कुरान एक रब्बानी कलाम है। ये किस्सा मक्का वालों के लिए नया था, तौरात में इसका ज़िक्र था, लेकिन यहूद ने इसको बहुत बदल दिया था। अल्लाह ताला ने यहाँ नबी सल्लम के ज़रिए ये किस्सा हम तक पहुँचाकर इस बात की दलील दे दी कि हक और हकीकत अल्लाह ही की तरफ से है। वमा कुंत लदैहिम, और आप उनके पास नहीं थे। कब? इज़ अजमाउ अमरहुम, जबकि वो सब आपके ख़िलाफ़ अपने काम जमा कर रहे थे। यानी जब सब ने इत्तफाक राय कर लिया था अपने मामले पर। वहुम यम कुरून, और वो सब लोग साजिश कर रहे थे। इशारा है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की उन चालों का जो उनके कत्ल के सिलसिले में की गई। पता क्या चला कि नबी सल्लम गैब नहीं जानते थे, और दूसरी बात इस आयत से पता चली कि आप हाजिर नाजिर नहीं थे। अगर आप हाजिर और नाजिर होते तो क्या अल्लाह सुब्हान तआला ये नहीं कह सकते थे कि मोहम्मद आपको तो पहले ही पता है, आप तो उस वक़्त वहाँ खड़े थे? नहीं। तो कुरान का असलूब क्या है कि ऐसी ख़बरें जो माजी से मुतल्लिक हों नबी सल्लम को सुनाने के बाद क्या कहा जाता है कि आपको पहले नहीं पता थी जब वो यूसुफ़ को कुएं में डालने की कोशिशें कर रहे थे, तो लिहाजा अब हमने आपको ये बता दी। और इन सारी बातों को सुनने के बाद अब नबी सल्लम के दिल में क्या ख्याल आया होगा कि यहूद के तो सारे कबीले मुसलमान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब मिल गया। ऐसे ही लगता है ना। और चले मक्का वालों ने उनके कहने पे सवाल पूछा था, लेकिन इतना खूबसूरत इतना डिटेल्ड जवाब पाकर तो सारे ईमान पे आ जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, वमा अक्सरुन्नासी वलौ हरस्त बिमोमिनीन, बहुत सारे लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं चाहे आप कितनी ही ख्वाहिश करें। ये बहुत बड़ी हकीकत है, जिसका दिल नहीं पिघलना होता नहीं पिघलता। इतना खूबसूरत वाक्या, इतनी खूबसूरत आयतें भी लोगों को हिदायत से जाते हुए नहीं रोक पाती। कहाँ कोई किसी के लफ्ज़ों को सुन के आएगा। देखिए, जब कोई ठान लेता है ना बात को ना मानने की, तो वो नहीं मानता। असल में उस वक़्त वो बात नहीं होती वजह, उस वक्त इंसान का नफ्स आड़े आ जाता है। मक्का वालों को कुछ और मसला था, मदीना वालों को कुछ और मसला था, दोनों मसलों का एक ही अंजाम हुआ कि वमा अक्सरुन्नासी बिमोमिनीन, अक्सरियत ने ईमान नहीं कबूल किया। कितनी चोट पड़ती होगी नबी सल्लम के दिल पर, इतना उम्दा जवाब पा लिया, कायल भी हो गए माइल भी हो गए, लेकिन ईमान नहीं लाते। और देखिए, जब लोग नबी सल्लम की बात पर बात नहीं मानते, तो मेरी और आपकी बात किसके दिल पे उतरेगी? फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, लेकिन मर्द नादा पे कलाम है दिल पर ए बेअसर। आप भूलों जैसे अल्फाज से किसी को दीन की बात बताएं, जिसको नहीं समझ आनी उसको नहीं आएगी। इसके लिए फिर इंसान को अल्लाह से बेहतरीन रहनुमाई लेने की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा वो ईमान नहीं लाए। अल्लाह ताला कहते हैं, बात भी आपने इतनी प्यारी बता दी और बात भी मुफ्त में बताई, क्योंकि वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अजरिन, आप इनसे कोई इस पर अजर तो नहीं मांग रहे थे। यानी आपने इस फिल्म और इस स्टोरी और ड्रामे के कोई टिकट तो नहीं रख दिए थे। ओपन आम बात लोगों को हर एक को सुनाने के लिए रख दी, लेकिन लोग नहीं माने। देखिए, लोग भारी भारी टिकटें लगाकर झूठे ड्रामे फिल्में देखने जाते हैं, और सच्ची कहानियाँ जिसमें इतने ढेर सारे सबक हैं उसके बावजूद आप देखिए कि लोग नहीं मानते। ये लोगों की महरूमी होती है। ये क्या है जो आपको सुनाया जा रहा है? इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तो एक याद दहानी है जो तमाम जहान वालों के लिए। यानी ये कुरान एक रिमाइंडर है, रिकॉल करवाता है इंसान को, उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। ये बेगरज दावत है, किसी माली یا اخلاقی مفاد سے پاک ہے. پوری کہانی میں حضرت یوسف کا بے لوس ہونا دکھایا گیا, لیکن اتنی باتوں کے باوجود لوگ نہ مانے تو پھر ان کو کہو کہ نہیں تو نہ صحیح. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کی آیتوں کو تو وہی پڑھے گا جس نے کائنات کی آیتوں کو پڑھ لیا. اس لیے اگلی آیت میں آپ کائنات پہ غور و فکر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دو ہی بڑے ذرائع سے دیتا ہے, یا قرآن کی آیتوں سے یا کائنات کی آیتوں سے. بعض دفعہ لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی محروم رہ جاتے ہیں, اسی طرح بعض دفعہ لوگ کائنات میں صبح و شام اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ان ساری چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو فرمایا آیت 105, اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے ہیں. یمرون علیہا, مر یا مر سے گزرنا, یہ جو اردو میں ایک لفظ آتا ہے نا مرور ایام, وہ بھی اسی سے, یعنی زمانے کی چال کہہ لیجئے, گھوم گھوم کے واپس آ جانا. کتنے ہی لوگ ہیں جو آسمانوں زمین کے اندر سے گزرتے ہیں, نشانیاں آتی ہیں, لیکن وہم انہا موریدون, لیکن یہ ان سے اعراض ہی کرتے رہتے ہیں. کیوں منہ موڑ لیتے ہیں لوگ؟ اب دیکھیں یہ آیت مجھے اور آپ کو پوچھتی ہے کہ باہر کتنی نشانیاں آتی ہیں اللہ کی, کائنات میں گرمی سردی دھوپ چھاؤں, آپ کے اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کے کتنے کارنامے آپ کو دکھتے ہیں. کئی دفعہ ٹوٹتے گھر جڑ جاتے ہیں, کئی دفعہ بڑے خوشحال رہنے والے ایسے دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے. کوئی بے اولاد ہے تو اللہ اولاد دے دیتا ہے, کوئی اولاد والا ہے اس کو اللہ خالی ہاتھ کر دیتا ہے. کیا یہ ساری نشانیاں کافی نہیں ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ پھر کیوں نہیں مانتے, کیوں اعراض کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس ماننے کے بعد پابندیاں لگتی ہیں. صرف اللہ کو مان لیں کوئی بڑی بات نہیں, پھر اللہ کی بات ماننی پڑتی ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ نہ ماننے کا سبب باہر نہیں ہے, اندر ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا, پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور نہ کرے. یہ ایک شکوہ ہے اللہ کا. اور حقیقت یہ کہ جب تک اس کتاب سے تعلق نہیں جڑا تھا تب تک کائنات بس ایک کائنات تھی. جب اس کتاب سے جڑے تو کائنات بھی ایک کتاب لگنے لگی. آسمان کے نیچے سے گزرتے ہوئے کبھی نہیں سوچا کہ اتنی بڑی چھت کیسے ہے. زمین سے فائدے تو اٹھاتے ہیں, لیکن نہ آسمان بنانے والے کو پایا نہ زمین بنانے والے کو پایا, کیونکہ یہ لوگ اپنے ہی خیالوں میں. میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک شخص آتا ہے جس نے ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں. اب اس کے ارد گرد کچھ بھی ہو, کوئی باتیں, خوبصورت آوازیں, وہ کانوں پہ اپنے ہیڈ فون لگا کے اپنی دنیا میں مگن ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں کون چیخ رہا کیا. یا پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی آنکھوں پہ کوئی گہرے گلاسز لگائے ہوئے ہیں, جیسے سن گلاسز ہوتے ہیں نا بلیک کلر کے. اب اس کو سبز گھاس بھی کالی دکھتی ہے, آسمان بھی کالا ہے, ہر چیز کالی 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 گزر جاتا ہے. وہ موریدون. تو بعض دفعہ ہم اپنی ذاتی زندگی کے دکھوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں, یا اپنی ذاتی زندگی کی خوشیوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خوش ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے کتنی پیاری کائنات بنا دی, لہٰذا ہم اس بات کو لیتے ہی نہیں. اسی لیے اب اگلی آیت بڑی اہم آیت ہے سورت کی, 106, وما یومن اکثرہم باللہ, اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. الا وہم مشرکون, مگر اس طرح کہ کسی نہ کسی قسم کا شرک پھر بھی کرتے رہتے ہیں. یہ ہے وہ آیت جس نے مجھے بہت پیچھے, یعنی آپ کہیں کہ میں اپنے اس سارے سفر کے آغاز میں جب اس آیت پہ آئی تھی تو مجھے اس دن یہ بات سمجھ آئی تھی کہ کلمہ پڑھنے والے بھی مشرک ہوتے ہیں. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اس کی تسبیحاں اور اس کا اتنی دفعہ پڑھنا ہمیں شرک سے آزاد کر گیا ہے, تو یہ آیت اس کی نفی کرتی ہے. سیدھا سیدھا ترجمہ کریں تو اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ بہت سارے اللہ کو ماننے والے ماننے کے باوجود مشرک رہتے ہیں. اس آیت پہ مجھے پہلی دفعہ خوف آیا تھا کہ کہیں میں بھی مشرک تو نہیں ہوں, اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اللہ کو مانتے تو ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو ماننے لگتے ہیں, کوئی بتوں کو, کوئی مادی چیزوں کو شریک بناتے ہیں. اور ہم مسلمان بس اتنا فرق کرتے ہیں, نام اللہ اللہ کا ہم رام رام نہیں کہتے, کہتے اللہ اللہ لیکن دل میں کئی طاغوت چھپے ہوتے ہیں. یہ فائدہ دے دے گا, وہ نقصان نہ دے دے, اس سے بچ جاؤ, اس کو خوش کر لو, اس کو ناراض کرو. اور جب اصل سے نظریں ہٹتی ہیں نا تو ادھر ادھر نگاہیں اٹھتی ہیں. جب اللہ پہ نظریں لگتی ہیں نا, حنیفیت کی نظر سے آپ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہے, آپ کو ارد گرد کے معبود دکھیں گے نہیں. اور موریدون جو اوپر گزرا ہے اس کا لازمی نتیجہ مشرک ہونا ہے. جیسے آج اب دیکھیں کلاس میں کوئی بیٹھے نا, اگر آپ بک پہ نہیں دیکھ رہے نا, پارا آپ کے سامنے نہیں ہے, آپ نوٹس نہیں لے رہے, تو ڈیفینیٹلی آپ ادھر ادھر سوچیں گے. آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا آپ اس کلاس روم میں بیٹھنے کے باوجود کہیں پہنچے ہوں گے, کوئی بازار میں یا کسی کپڑے کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئے, اور کچھ نہیں تو کھانے کو کچھ دل کر رہا ہوگا. لیکن جب تک آپ کی نظریں کتاب پہ ہوتی ہیں, آپ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں, آپ کے قلم چل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو کوئی اور سوچ ہی نہیں آتی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگی رہیں گی, توجہ رکھیں گے. باہر ذرا سا بھی شور ہوگا نا تو آپ ڈسٹرب ہوں گے. لیکن جو اللہ کی قدر نہیں پہچانتا, وہ پھر بہت ساروں کی قدر پہچاننے لگتا ہے, وہ دوسروں کو اپنا سہارا لاتے ہیں. دیکھیے, بت پوجنے والے دنیا میں بہت تھوڑے ہیں, لیکن نفس کے بت کو پوجنے والے بہت سارے ہیں. سب سے بڑی گمراہی جس کا عموماً لوگ شکار رہے ہیں, کہ جس میں اللہ کو نہ مانے, بلکہ سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ شرک. اللہ کو مان کے بھی لوگ مشرک ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا, آپ اس کو توجہ نہ دیں تو وہ رونے لگتا ہے. وہ کہتا ہے ماں میری طرف دیکھ رہی نہیں رہی, اس کو رو کے بلاتا ہوں. جب بچہ ہمارے دیکھنے یا نہ دیکھنے کو محسوس کرتا ہے, تو سوچئے کہ اللہ کی ذات جس نے سب کچھ دیا وہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا. اس لیے بہت ضرورت ہے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو سیدھا رکھنے کی. ہمارے دل میں کچھ اور ہو, باتیں اور, خیالات اور ہم اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. اور دیکھیں یہاں لفظ مشرکون آیا, کوئی چھوٹا لفظ نہیں آیا کہ چلو ملزمون, مجرمون, مفسدون, نہیں, مشرکون. تو لہذا ضرورت ہے ایمان باللہ کو محکم کرنے کی. سورۃ النساء 48 اور 116 میں ہم نے شرک کی قباحت دیکھی تھی, بدترین گناہ, کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک ایسا گناہ کہ جو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ خود توبہ کر کے نہ جائے گا. تو ضرورت ہے کہ آج کے دور کے شرک کو پہچانے. آج کون سا شرک ہے؟ بت پرستی کا شرک نہیں ہے, کواقع پرستی کا شرک بھی نہیں ہے کہ ستاروں کو پوجے, چاند اور سورج کو پوجنے کا بھی شرک نہیں ہے. آج اصل میں شرک ہے تو شرک فی ذات ہے, اللہ کے ساتھ شرک فی صفات ہے. آج کا شرک بہت طرح سائنس سے ملا ہوا ہے, مادہ پرستی, قوم پرستی, نفس پرستی, دولت پرستی کا شرک ہے, رسم و رواج پرستی, خاندان پرستی, اس طرح کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے آؤ ذرا پھر دیکھو, بہت ہی زیادہ ڈرانے والی آیت ہے, آیت 107. اف امینو ان تاتیہم غاشیتم من عذاب اللہ, کیا وہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں, کیا دھمکے ان پر ڈھانپ لینے والی آفت اللہ کے عذاب کی. یعنی ایسے ایسے شرک کر کے اللہ سے بے خوف ہو گئے, نڈر ہو گئے, ان کو نہیں پتہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون, یا ان کو یہ ڈر بھی نہیں رہا کہ آ جائے ان پر قیامت اچانک اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو. اللہ اکبر, اس سے زیادہ ڈرانے والی آیت شاید پوری صورت میں ایک بھی نہیں گزری. کتنی پولائٹ صورت تھی. ہم عموماً فلموں اور ڈراموں کے اینڈ پہ کیا کرتے ہیں؟ مزے, تبصرے, شادی ہو گئی, پھر دلہا دلہا خوش رہنے لگے, پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے. اکثر کہانیوں کے اینڈ پہ ہی ہوتا ہے. دیکھیے قرآن کا مزاج قصہ گوئی کا نہیں ہے. کوئی ذکر نہیں آیا کہ یوسف کی زلیحہ سے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور کیا یوسف نے زلیحہ کے شادی کے لیے عزیز مصر سے کہا ہوگا کہ ذرا چھوڑو اس کو تو میں شادی کروں اس سے, اور یوسف کو اور کوئی نہ ملا, اور ملی بھی ہوگی تو اللہ نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا. لوگوں نے کہانیوں کی کہانیاں گھڑ کے رکھ دی. اللہ چاہتا ہے کہ اس سے عبرت لو. پڑھ کے بھی اخلاق نہیں سمرے, اللہ سے تعلق نہیں جڑا, تو کیا بنا؟ پھر نفس کے بت کو پوچھتے ہو. تمہاری انا پہ بات تو پڑھے, پھر دیکھو تم کیسے تڑپتے ہو. تم جو مرضی کرو, لیکن اصل دین کیا ہے؟ ایک آیت میں دین بتایا, 108 میں, قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سارے جھٹلانے والے جو آپ کی بات نہیں مانتے, آپ ان کو کہہ دیں کیا یہ میرا راستہ ہے. کون سا؟ اخلاص کا اور احسان کا اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا اور توحید کا. یعنی یہ جو دین اسلام مجھے ملا میں اس پہ بڑا خوش ہوں. ہاذہ سبیلی, لکھیے توحید کا راستہ, بصیرہ کیا سرٹن نالج ہے، قرآن، سنت، دانائی، دل کی روشنی. اب مجھے یہ قرآن مل گیا، سنت مل گئی ہے، علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ میں اور میرے ساتھی. اب مجھے کوئی ادھر ادھر نہ بلائے، بس میں اس راستے کو چھوڑ کے اب کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ سبحان اللہ ہی پاک ہے وہ اللہ، وما انا من المشرکین، اور ہرگز میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس ایک آیت میں کیا بتایا؟ توحید، شعوری ایمان، اس کی ضرورت ہے. دائیے دین کو صرف لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا چاہیے، دیٹس اٹ. اس پہ ایک بہت ہی خوبصورت لیکچر ہے، اگر آپ سن سکیں، اسی نام سے ہی ہوگا غالباً، کیا دو اللہ، رمضان کے کسی موقع پہ ہوا تھا کہیں، کہ اصل دعوت ہی یہ ہے، ڈی ٹریک ہوئے بغیر، ڈسٹریکٹ ہوئے بغیر، ادھر ادھر کی فکی باتیں، سائڈ ایشوز، فروعات کو چھوڑے بغیر، فرقہ واریت، مسلک، جماعت، گروہ سے جوڑے بغیر، ادعو اللہ. یوسف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی کی دلیل تھی کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جماعت کی طرف نہیں، استاد کی طرف نہیں، گروہ کی طرف نہیں. علی بصیرتن، پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں، کنوکشن کے ساتھ، میرے پاس ساؤنڈ نالج ہے، ہینگی پینکی نہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا ہے، کس کی سن اس کی سن، یہ میرے دل کی پکار ہے. اور صرف میں نہیں، انا و من تبانی، میں اور میرے ساتھی سب یہ کام کر رہے ہیں. یہ ہے دائی دین کا یقین، جو یہ کام لے کے کروائے گا آپ سے آخری دن تک. اور لوگوں کو دیکھ کے آئیں گے تو لوگوں کو دیکھ کے چلے جائیں گے. ایک جملہ لکھ لیں، خود کو لوگوں کے رویوں کا تابع نہ کریں، ورنہ آپ نقصان پائیں گے. کوئی آپ سے اچھی بات کہہ دے گا، آپ بہت خوشی خوشی وہ کام کریں گے، اپریشیٹ کرے گا، آپ کی طاقت اور بڑھ جائے گی. اور ادھر کسی ایک نے آپ کی بات نہ مانی، آپ کی بات سے پیچھے ہٹا، تو آپ کہیں گے مجھے ضرورت ہی نہیں. دیکھیے، ایک عورت شادی کرتی ہے نا، تو کئی طرح کے حالات سے گزر کے زندگی گزرتی ہے. اور کوئی عورت شوہر کو صرف یہی دھمکی دیتی رہے، کوئی بات کی تو تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، اور میاں کوئی بات کر دے صبح میں غصے میں، اور رات کو آئے تو کہ میں نے تو کر لی ہے کہیں اور شادی. از اٹ پاسبل؟ مجھے نہیں اب تمہاری ضرورت. اس طرح سے زندگی میں نہیں ہوتا، تو اللہ کے معاملے میں انسان کیسے چلتے چلتے ہدایت کا راستہ چھوڑ دے؟ اللہ نے تو شادی کے بعد اگلی شادی کے بیچ میں بڑی لمبی چوڑی باتیں ڈالی ہیں، اتنے مرحلے طے کرنے ہیں، تو پھر کام کر لو، پھر تم کسی دوسرے مرد کے پاس جاؤ. تم کیسے ایک لمحے میں اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا راستہ چھوڑ کے اللہ ہی کے راستے پہ رہتے ہیں، کوئی شیطان کے نہیں جاتے، لیکن وہی بات ہے کہ اپنا شوہر چھوڑ کے اگلے شوہر کے پاس جاتے ہیں، تو ایک دن میں تو کوئی نہیں جا سکتا نا. یہ نفس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور مجھے خود کو جو فیل ہو رہا ہے کہ سورۃ یوسف پڑھنے کے بعد جس طرح کہنے چاہیے کہ اس سال کے دورہ قرآن کی گراؤنڈ بن گئی ہے، مجھے خود کو فیل ہوتا ہے. بار بار میں نے اپنے آپ کو روکا کہ نہیں، یہ بات یہاں نہیں بتانی، یہ وہاں بتاؤں گی جہاں بندگی کا موضوع آئے گا. قرآن پورا پڑھ جاتے ہیں لوگ، کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن شعوری ایمان نہیں ملتا. بلائنڈ فیتھ، اندھے، گونگے، بہرے بن کے ہم وقت اور معاشرے کے غلام بنے ہوتے ہیں. اور پتہ کس دن چلتا ہے؟ جب ہم پہ وقت آتا ہے، خوشی کا یا غم کا، کوئی دکھ کا یا سکھ کا. اللہ چاہتا ہے لوگ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے ادعو اللہ. یہ وقت آ جائے زندگی میں، پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں. اب اگلی آیت میں نبوت کی بات ہے، پہلے میں اللہ کی بات، آیت 109، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں بھیجتے رہے آپ سے پہلے رسول بنا کر، مگر مردوں ہی کو، انسان تھے وہ، مرد تھے، بستی والوں کی طرف بھیجتے تھے. آپ بھی انسان ہیں، یوسف بھی انسان تھے، موسیٰ بھی انسان تھے، جو انبیاء رسل آتے گئے وہ سب انسان تھے، ان کے سے انسانی ضروریات تھی، کھاتے تھے، پیتے تھے، شادیاں تھیں، بچے تھے. بس اب ہوتا کہ لوگ ہدایت کی طرف آنے کے لیے شرط کے لگا دیتے ہیں کہ ہدایت کی طرف بلانے والا بشری تقاضوں سے آزاد ہو. اسی سے تصوف نے جنم لیا، فلاں پیر صاحب کبھی سوئے ہی نہیں، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں، ان کو تو نہانے کی حاجت نہیں ہوتی، اور ان کو تو وضو کی ضرورت نہیں، اور ان کی تو نمازیں پڑھی پڑھی ہوئی، دس اینڈ دیٹ. نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پھر ایسے انسانوں کی شخصیت کے سحر میں کھو جاتے ہیں، اور الی ربی الی اللہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نبی انسان تھے. کیا آپ کو حضرت یوسف کی کہانی پڑھتے ہوئے کہیں بھی کوئی ایسی فیلنگ آئی کہ وہ انسان سے بڑھ کے کچھ تھے؟ نہیں دکھا نا. کھاتے پیتے دکھ بھی آئے, تکلیفیں بھی آئیں, صحت بھی ملی, کئی غم آئے, لیکن ان کا رویہ فرشتوں والا تھا. یہ کہہ سکتے ہیں نبیوں کا وجود مٹی کا ہوتا ہے لیکن ان کا اخلاق اور ان کے معاملات نورانی ہوتے ہیں. یا جو نور اور بشر کے جھگڑے چھیڑ کے امت کو کیوں توڑ دیا کہ اللہ کے نبی نوری تھے یا بشری تھے, آپ کو مجھے اس سے کیا لینا؟ ہم سے کل یہ پوچھا جائے گا کہ ان کی بات مانی کہ نہ مانی. اس نے امت کو آج توڑا ہوا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ نبیوں کو رول ماڈل بناؤ گے زندگی خوبصورت ہوگی. پہلے نبیوں کے مشن کی بات کی اور آپ نبیوں کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگیوں کو ذرا لے کے تو دیکھو, نبی کیا تھے, کن حالات میں انہوں نے دین کے کام کیے, تم کیا ہو. یہ بصیرت ہے نا, اس کو کنوکشن لکھیں, سیلف موٹیویشن لکھیں. ہر حال میں دین کا کام کرتے تھے. دیکھیے ایک ہوتا ہے دین رواجی تقلیدی اور ایک ہوتا ہے بصیرت والا. فرق ہی یہی ہے. جو لوگ رواجی مسلمان ہیں نا, سمجھتے ہیں نا رواج لفظ کو, وہ نمازیں بہت اچھی پڑھیں گے, حج ہر سال کریں گے, موقع مل جائے عمرہ کریں گے, روزے رکھیں گے, کھانے کھلائیں گے, افطاریاں کریں گے, مسجدوں میں قالین بچھائیں گے. لیکن ایک جملہ لکھ لیجئے, رواجی مسلمان کبھی تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں بہت ساری مخالفتیں ہیں. مسلسل کام ہے. تبلیغ کے لیے شعوری دین کی ضرورت ہوتی ہے. تقلیدی ذہن کے ساتھ صرف بندہ لوگوں کی پیروی کرتا ہے. سیلف کانشیس, لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, لوگ میرے سے ناراض نہ ہو جائیں. آپ دیکھیں قرآن کی بات کچھ اور دکھتی ہے, ہماری گھریلو زندگی کسی اور رخ پہ چلتی ہے. کانٹرڈکشن ہے. کون بول لے کیا کروں کیا چھوڑوں. کچھ لوگ تو کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ اس ماحول کو چھوڑنا ہے, بدلنا ہے, تبدیلی لانی ہے. اس طرح سے روایتی دین, رواجی دین بدل کر اصل دین پہ تعالی بصیرت. انبیاء کرام کو جب حق نظر آ گیا نا تو وہ چین سے نہیں بیٹھے. آگے پہنچاؤ, بلغوا لو انی آیا, آگے پہنچا دو, دوسرے کو بتاؤ. اور رواجی مسلمان اس کو دیوانگی کہتے ہیں, ایکسٹریمزم کہتے ہیں. یہ کون سا دین ہے کہ آپ آج بھی آپ نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں, جبکہ کوئی بھی مثال لے لیں, بیسیوں مثالیں ہماری زندگی میں ہر روز چلتی ہیں. آج تو گھر میں اتنا کام ہے تو ہم یہ کام کریں, آج تو موسم بڑا بگڑا ہوا ہے تو آپ یہ کام کر رہے ہیں, آج تو یہ آج تو یہ. اس لیے کہ جس کو بصیرت مل جاتی ہے نا اس کو چین نہیں آتا. کبھی اللہ کے نبی کی تڑپ دیکھی؟ آج ہی طائف کی بات سنی ہے. کیوں کہتے طائف؟ پچھلے سبق کے خلاصے میں نہ جاتے طائف, مکے میں بات تو ہو گئی تھی نا, ابو جان پہ لی ہوئی ہے اور کوئی اچھی امید نہیں, کہ پھولوں کے ہار کوئی نہیں تھے پہنانے کسی نے. یہ بات ہی شاید ادھر والے نہیں مان رہے تو ادھر والے مان جائیں. یہ تڑپ آپ کو سونے نہیں دیتی. لوگ نہیں آتے نہ آئے, ہم نے جانا ہے. کوئی نہیں مانتا نہ ماننے, ہم نے اللہ کی بات کو ماننا ہے. یہ سورت یوسف کا اینڈ ہو رہا ہے, آپ کو بھی غور کر رہے ہیں اس پہ؟ ہم حالات کے غلام بنے رہتے ہیں, اللہ ہمیں اپنا غلام بناتا ہے. ادعو الی اللہ, میں تمہیں رب کی طرف پکارتا ہوں. آج آپ دیکھیے گھنٹوں کے اعتبار سے ہمیں ایک فنکشن میں وقت لگا دیتے ہیں. کوئی جلدی نہیں لوگوں کے چہرے پہ دکھتی, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اور مجھے یہاں کی کرنسی کا اتنا نہیں اندازہ, سینکڑوں تو لگتا ہی ہوگا نا ایک کھانا کھلاتے ہیں, ایک فنکشن جب ہم کرتے ہیں. وقت, صحت, انرجی, گھر میں کتنی چینجز ہوتی ہیں, اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں. ہم ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں صرف ایک دعوت کھلانے میں, بڑے بڑے ہوٹلز, کیا کچھ. سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے, کر سکتے ہیں تو کرنا. کوئی اس کو بیوقوفی نہیں کہتا. اللہ کے بندو, اتنا پیسہ جو اس کو جمع کر کے کچھ اور نہیں تو اپنا فریضہ ہی پورا کر لو حج کا. سب کو ایزی لگتا ہے, ایزی گوئنگ. لیکن جہاں اپوزٹ دا ٹائڈز, ایک ہوتا ہے موجوں کے رخ پہ چلنا, اٹس ویری ایزی. ہماری استاد تھی ایک, تو وہ ہمیشہ ایک ہی مثال دیتی تھی جو میرے لاشعور میں بیٹھ گئی ہے بچپن سے. وہ کہتی تھی دیکھو کوئی دریا ہے تو اس کے اندر کوئی چیز پھینک دو. آپ سوچیں نا کہ کوئی دریا بہہ رہا ہے تو آپ لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادھر پھینک دیں, کتنا آسان ہے. وہ جائے گا جائے گا, جدھر پانی گیا ادھر چلا گیا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس لکڑی کے ٹکڑے کی اپنی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. جدھر دریا آئے گا ادھر جائے گا, راستے میں کوئی پتھر آئے گا دریا راستہ بدلے گا, وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو جائے گا. کہتے ہیں اب کوئی اس میں ایک پتھر کا ٹکڑا ڈالے یعنی لکڑی کا اور اس کو کہیں کہ اس دریاؤں کے رخ کے اپوزٹ چلو، یہ تھپیڑوں کا سفر ہے، اس میں سانس پھولتا ہے، یہ بات صرف اس کو سمجھ آتی ہے جس کو بصیرت مل جائے، ہر ایک کو نہیں آئے گی سمجھ۔ ابھی تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جھڑیں گے، اللہ سے مانگا کریں خیریت کہ اللہ میرے قدم جمے رہے، پہلی آندھی پہ بچ گئی، دوسری پہ نہ چل پڑوں، تیسری پہ، ابھی تو بڑی خوشیوں غمیوں کی آندھیاں چلنی ہیں ہماری زندگی میں، ہم سے تو ایک خوشی نہیں سنبھلتی، خوشی دینے والے کو ہم بھول کے نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، ہماری فجر قضا ہو جاتی ہے۔ واٹ ڈز اٹ مین، یہ جوک ہے، ایک مذاق ہے، ہم نے اپنے رب کو واللہ ہی پایا ہی نہیں ہے۔ میں تو اپنے بارے میں کہتی ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن وما قدر اللہ حق قدری، آج ہمارے گھروں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہماری دعوتوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ کتاب اتنی پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ہم اس کو پیچھے ڈال کے اپنے تعلقات نبھا رہے ہیں، کھاتے ہیں، کتنی فکر ہوتی ہے کسی ایک دن کسی نے 2 گھنٹے کے لیے ہمارے گھر میں آنا ہو، سچ بتائیے ہمارا دل دماغ سوچ ادھر نہیں لگ جاتی، حالانکہ 2 گھنٹے میں نہ بھوک لگتی ہے نہ کوئی، لیکن محبت میں، پیار میں اور خیال میں کہ چلو بھوک کا وقت ہے، تو یہ جو کتاب کی بھوک لوگوں کو لگی ہوئی ہے، یہ لوگ کیوں نہیں ہمیں دکھتے، یہ بصیرت نہیں ملی۔ یہ تھا نبیوں کو تڑپ غم لگا ہوا، کیا کریں، نبیوں کا اور ان کے ساتھیوں کا جینے کا رنگ نرالا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا، یہ ذوق خدائی ہے، ادعو الی رب، یہ مل جائے، یہ مانگے، سب اپنے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اپنا ذوق دے دے، مجھے اپنی محبت دے دے، مجھے اپنی معرفت دے دے، ورنہ آپ سب لڑک جائیں گے، کوئی جلدی کوئی بدیر، چند وہی پتے رہ جاتے ہیں درخت پین پہ کہ جو بصیرت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہلکا بندہ ہوتا ہے نا تو اس کا وزن کوئی نہیں ہوتا، ایک درخت تھا تو اس کے اوپر ایک بلبل بیٹھا ہوا تھا، تو اس بلبل کے منہ میں ایک پتھر تھا چھوٹا سا، تو اس نے ایسے ہی پانی میں پھینکا، تو جب وہ پانی میں گرا تو تھوڑا سا شور اٹھا، ببلز ہوئے، ایسے گرداب سے بنے تو ہلچل ہوئی، یہ دیکھ کر درخت کو بڑی آر آئی، اچھا جی اس نے یہ کیا، تو اس نے بھی اپنا ایک پتا درخت سے گرایا کہ میں بھی ذرا اس کو نیچے پھینکوں، جب وہ درخت کا پتا اس پانی پہ گرا، نہ شور، نہ ہلچل، نہ گرداب، نہ کچھ، تو یہ بات دیکھ کر وہ پرندہ مسکرایا، یہ حکایت ہے پتہ نہیں مولانا رومی کی، وہ ہنسا کہنے لگا دنیا میں وہی ہلچل پیدا کرتے ہیں جن کے اپنے اندر وزن ہوتا ہے، آپ کے اپنے اندر ہی وزن نہیں ہے، آپ تو خود ہلکے پھر رہے، اچھلتے پھر رہے ہیں، چھوٹی سی بات پہ تو آپ ایسے ہلکے ہو کے ہوا کی طرح ویکیومڈ ہو جاتے ہیں، آپ اور میں دنیا کو کیا دیں گے، آج ہم مسلمانوں کا اپنا وزن ختم ہو گیا، اس لیے ہم نبیوں کے اس مشن کو سمجھے ہی نہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں، فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، وہ دیکھتے تو صحیح کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کدھر ہیں وہ سارے کھانے پینے موج مستی کرنے والے، چلے گئے نا دنیا سے، تم اپنی زندگیاں سنوارتے رہو، خوش رہو، یاد رکھیے جب تک پورے معاشرے کو نو نہیں کہیں گے نا، لا کی تلوار سے سارے طاغوتوں کے سر نہیں قلم کریں گے، آپ کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آئے گی، ہم اپنے رسم و رواج، اپنی پرائیورٹیز، اپنی سوسائٹی کو نو کہہ ہی نہیں پاتے، ایک ہی نو کہتے ہیں کتاب کو، اور وہ نو اتنی لمبی بعض دفعہ پڑتی ہے کہ اللہ کی پناہ ہاتھ ہی نہیں آتا سرا چھٹا ہوا، پھر ایسے زندگی میں بعض دفعہ یہ کتاب ہمارے نکل جاتی ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو شرک سے پار کرو، سبحان اللہ، اللہ کے پاک ہونے کی بات ہے، اور رہ گئی دنیا، ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، ابھی بھی تمہیں مشکل لگتا ہے، ابھی بھی تمہیں آخرت اور دنیا کا فرق نہیں سمجھ آتا، ابھی بھی تم نے ابھی موت اور زندگی کی حقیقت نہیں پڑھی، کیا نہیں تھا یوسف کے پاس، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی محبت دے، اپنا ساتھ دے، نیکوں کا ساتھ دے، اللہ ابھی بھی تو میرے ساتھ اچھا معاملہ کر دے، تو تمہیں نہیں ابھی سمجھ آئی کہ دنیا کیا ہے، آج آنکھیں بند کریں گے نا، یہ دنیا ہمارے سے پہلے آنکھیں پھیرے گی ہم سے، آنکھیں بند کر کے تو دیکھیے آپ، میں کہتی ہوں کسی کو اگر اللہ ایک دفعہ دنیا سے بھیج کر واپس لائے ایک آدھے گھنٹے کے بعد، تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ وہ سفر کیا تھا اور یہ کیا تھا۔ نبیوں نے زندگیاں لگا دیں، حتیٰ کہ کیا ہوا؟ آیت 110، حتیٰ اذا استیس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے. اللہ اکبر. وظنوا انہم قد کذبوا، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، نعوذ باللہ. جاہم نصرنا، تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی. یہ جاہم نصرنا بولتے ہوئے مجھے ایسے لگا کہ بلڈ پریشر چیک کرتے کرتے سانس رکنے لگا کہ ایک دم ریلیز کر دیا کہ نہیں، پھر ہماری مدد پہنچ گئی. فنجی من نشاء، پھر بچا لیا گیا ان کو جن کو ہم نے چاہا. لوگ اپنی چاہتوں سے نہیں بچتے، اللہ کی چاہت سے بچتے. ولا یرد باسنا للقوم المجرمین، تو ہمارا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا مجرم قوم سے. یہ ہے اصل حقیقت. نبی کس سے مایوس ہوئے؟ یہ مشکل آیتوں میں سے قرآن کی کہ رسول کیسے مایوس ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بھی نبی کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں نا، تو قوم میں بہت بگاڑ آ چکا ہوتا ہے، جیسے آج کے دور کے مسلمانوں میں آیا ہوا ہے. واللہ ہی اگر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ بنایا ہوتا، خاتم النبیین نہ ہوتے محمد رسول اللہ، تو اس وقت آپ دیکھتے لگاتار نبی آتے. جو بگاڑ ہے اس وقت دنیا میں، ہر ملک کا نبی الگ ہوتا، ہر علاقے کا نبی الگ ہوتا. جب نبی آتے ہیں نا، تو وہ لوگ جن کی فطرت سلامت ہوتی ہے، جن کا پوٹینشیل ابھی موجود ہوتا ہے، اوپر حالات کے کچھ پردے ڈال دیے گئے ہوتے ہیں، وہ تو ایمان لے آتے ہیں. نبی آتے ہیں اوپر سے رسم و رواج اور رسمی رواجی دین کی باتوں کو ہٹاتے ہیں، اندر سے سچا ایمان آ جاتا ہے. اب وہ آگے بالکل ایسے جیسے لسی کو بلو رہے ہیں نا، تو جو اندر مکھن بٹر ہوتا ہے نا، جو اس کے اندر چکنائی، وہ سب مکھن بن کے اوپر آ جاتی ہے. پیچھے کیا رہ جاتی ہے؟ نیری لسی. اب جس لسی میں سے مکھن نکل چکا ہو، آپ اس کو بلو رہے ہیں، کیا نکلے گا؟ کچھ نہیں نکلے گا. تو جب ان تلوں میں تیل نہیں رہتا، ہدایت نہیں نکلے گی ان کے دلوں سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہماری پکڑ آ جاتی ہے. نبیوں نے اپنی زندگی کھلائی. اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے کبھی نہ جاتے. اگر آپ کو یہ یقین نہ ہوتا کہ اب یہاں کچھ نہیں رہا، کھوکھلے لوگ ہیں جن کو صرف اپنی زندگی پیاری ہے. وظنوا انہم قد کذبوا، یہ کیا تھا؟ کون سا جھوٹ؟ یا ظنوا سے مراد وہ قوم ہے جن کے پاس نبی آتے ہیں. جیسے آج کے دور میں نبی یا اللہ کی بات سنی جائے، اور آپ سب ہیں کہ جب ہم اتنی خوشخبریاں سنتے ہیں قرآن میں اتنی، لیکن عملی زندگی میں دین پہ آتے ہیں تو آزمائشیں ہی آزمائشیں، تو لگنے لگتا ہے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ایمان لانے سے. کہا جب لگا صحابہ کو بھی کہ اللہ کے نبی متا نصر اللہ، ایسے لگا کہ اب کوئی نہیں آنا. اور دوسری طرف ان قوموں کے لیے بھی جن کو اتنی خر مستیوں کے باوجود کوئی پکڑ ہی نہیں آتی دکھتی، تو وہ بھی کہتے ہیں کوئی عذاب وذاب نہیں ہے، ایسے ہی باتیں بناتے ہیں، جی اور جینے دو، موج مستی. پھر جا ہم نصرنا، پھر ہماری مدد آتی ہے. کن کو؟ نبیوں کے ساتھیوں کو. اوپر سے بات چل رہی ہے، اناوار من تبانی پہ، پھر اللہ نجات دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، اور فیصلے ہو جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں نبیوں کے بن جانے کے بعد لوگ اچھے اور بروں میں. اور آخری آیت، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان پرانی یا پچھلی یا سابقہ قوموں کے واقعات میں ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے. عبرت لیں گے تو بہت کچھ ہے، عبور کر جائیں گے. جیسے دریا عبور کرتے ہیں نا، وہی ہے عبرہ کہتے ہیں، پانی کے اوپر سے گزرنا. یعنی اس سورۃ یوسف میں سے عبرت لے جاؤ. ماں کا نہ حدیث ہیں یفترا، یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جسے گھڑ لیا ہو، یہ فیبریکیٹڈ تھنگس نہیں ہیں، جھوٹ کی باتیں نہیں ہیں. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا اس کی جو اس سے پہلے موجود تھی. کیا یہ واقعات تورات میں بھی تھے؟ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں آپ دیکھیں تو تورات اور قرآن میں اس میں بہت زیادہ خرابی ہیں. آپ کو میں انشاءاللہ موقع ملا تو تھوڑا سا بتا بھی دوں گی کہ کس طرح سے قرآن نے قصہ یوسف کو پیش کیا اور تورات میں کیا باتیں تھیں. پڑھتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، جتنا انہوں نے اس کو ڈسٹرائے کر دیا اور اس کے اندر سے خرابیاں پیدا کر دی. کہا نہ صرف یہ کہ یہ ویریفائی کرتا ہے، بلکہ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی. وہ خدن، اور یہ ہدایت بھی ہے. وہ رحمہ، اور رحمت بھی ہے. کس کے لیے؟ سب کے لیے. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائی. جو ایمان کی نظر سے اس کتاب کو پڑھے گا اس کو اس میں سے ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، کیونکہ یہ کتاب آخری کتاب ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. دس از دا لیٹسٹ ورژن. اس کتاب پہ جو باتیں آ گئی ہیں اس کو دیکھنا ہی پڑے گا. تو لہٰذا جس نے اس کو نہ مانا پھر وہ کس کو مانے گا؟ جو اس پہ بات نہ کرے وہ کس پہ بات کرے گا؟ دیکھیے عموماً تو قصہ گوئی ہوئی، بات ختم، فلم ختم، ڈرامہ ختم، لیکن یہاں مقصد پہ لمبی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر بات ہی نہ بنے گی. ہم سب کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. ہر نبی کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو ادعو الی اللہ، علی بصیرہ، سبحان اللہ، ما انا من المشرکین، افلا تعقلون، ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا. یہ پکاریں ملیں گی، کہیں بھی آپ کو کوئی کانٹراڈکشن نہیں ملے گا کسی نبی کی کہانی کو پڑھتے ہوئے کہ ان کا میسج، ان کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف تھا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہم سب کی اصلاح فرما دیں. یہ تھی سورۃ یوسف. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں غور و فکر کرنے اور اپنے لیے نصیحت کی غذا لینے والا بنا دے. صرف خدن اور رحمہ کا ایک فرق نوٹ کر لیجئے. قرآن ابتدا میں خدن بنتا ہے، جیسے اب آپ گائیڈنس لے رہے ہیں، پھر تجسس بڑھتا ہے. کیا ہے اس میں، اگلی صورت میں اب کیا آ رہا ہے؟ ہر صورت کے خاتمے پہ اگلی صورت کا انتظار، پھر تجسس بڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے رحمت کب بنتا ہے؟ جب منزل نظر آنے لگتی ہے. جب قرآن تکمیل کے مراحل میں ہوتا ہے نا تو یہ رحمت بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہے کہ جو گاڑی چلانا سیکھتا ہے نا تو شروع میں گاڑی چلاتے ہوئے فکر ہوتا ہے، رستہ بھی دیکھنا ہے اور گاڑی کا طریقہ بھی سیکھنا ہے. لیکن جب تھوڑے دن گاڑی چلاتے رہتے ہیں، آپ ڈرائیونگ میں بھی کیئرفل ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کو اب دیکھنا نہیں پڑتا کون سا گیئر بدل رہی ہوں، کدھر ہے، کیا اسپیڈ ہے، کلچ ہے کہ بریک ہے، اور راستے بھی یاد ہو چکے ہوتے ہیں. اسی طرح دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ قرآن میں آگے بڑھتے جائیں گے نا تو یہ قرآن آپ کی رحمتیں بنے گا، آپ کے دلوں پہ اس طرح سے پھوہار بن کے پڑے گا کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر سے بہت سارے سبق لینے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہ دن لے کر آئے کہ یہ کتاب ہمارے لیے خوشی کا سبب بنے اور ہم حضرت یوسف علیہ السلام جیسے اخلاق اور کردار کو پانے والے بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.